بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معرومی رحمت اللہ علیہ کی سوانح یعنی ان کا تذکرہ خیر حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد شارع مثنوی تبریز دوران رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نبر اللہ مرقدہ حضرت کو رومی زمانہ کہا جاتا ہے بعضوں نے رومی ثانی بھی کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے ہم نے تو ایک عجیب بات دیکھی کہ شیخ سے محبت اور عقیدت ہونی چاہیے اور تعلق ایسا ہو کہ سید کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور نہایت والہانہ وارفتگی کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کی محبت کے فراق میں تڑپتے ہوئے اشعار پیش کیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یعنی ہاتھ دست مبارک روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آیا, انہوں نے اس کا بوسہ لیا اور اس ہاتھ کی چمک ایسی تھی کہ اس وقت سورج کا وقت تھا, سورج کی روشنی مان پڑ گئی اس کے ساتھ. اس پائے کے بزرگ تھے سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, اور یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے, اسی زمانے کے تھے. ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ قطب ہیں, تو فرمایا کہ بھائی دیکھو اپنے شیخ کو اس سے بھی بڑھ کر سمجھو, یعنی ایسی عقیدت پیدا کرو, ایسا اعتقاد رکھو. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ غوث ہیں, تو فرمایا اپنے شیخ کو اس سے بھی بڑھ کر سمجھو. تو اس میں ایک تعلیم یہ دی, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے تھے, اس میں تعلیم یہ دی کہ جس کو اپنے شیخ کے ساتھ جتنا اعتقاد ہوگا اس اعتقاد سے اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا. لیکن اعتقاد ایسا ہو کہ جس سے لوگ ہنسے نہیں, اعتقاد کیسا ہو کہ جس سے لوگ ہنسے نہیں. اور اس کی ایک مثال یہ کہ ابھی تو بات کرے جی میرا شیخ میرا شیخ, تھوڑی دیر میں دیکھا یہ صاحب ایسی حرکت میں مبتلا ہیں کہ لوگ ہنسے کہ یار دیکھو یہ کیسا آدمی ہے. آج میں نے بات کی میرا شیخ میرا شیخ, کل کو میں نے ایک ایسی حرکت کی کہ وہ ساری محنت کا یہ کیا ان کے شیخ کیا. یعنی مرید تو بدنام ہوتا ہے اپنے شیخ کو بھی بدنام کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے, ان کے شیخ ہیں ماشاءاللہ عالم ہیں اور اچھے ہیں, بہت لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے, ہمارے پیر بھائی بھی ہیں, چلو اور بھی بتا دوں, نہ شاعر ہیں شاعر نہیں ہیں. ان کے بیان کا ایک جگہ کسی نے اعلان کیا, اس میں لکھا رومی ثانی. اب آپ بتائیے رومی کے لیے ہونا تو ایک شاعری بھی ہے, کیونکہ اشعار کی ایک اہمیت ہے. تو اس طرح لکھ دیا, کوئی کہتا ہے عارف باللہ, اس کو خود نہیں پتا کہ عارف باللہ ہوتا کیا ہے. لوگوں کو تو باگڑ باللہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. باگڑ باللہ اس بلے کو کہتے ہیں جو گھروں میں دودھ پی جاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں باگڑ باللہ. اب بس ایک القابہ سنے جو چاہے شیخ کے ساتھ ٹھوکتے چلے گئے, نہ عقیدہ دل میں ہے نہ کوئی عظمت دل میں ہے. یعنی عقیدت اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ جو مرید کے عمل سے پتہ چلتی ہے, یہ ہاتھ چومنے سے پتہ نہیں چلتی. کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ چومنے والا اس کے دل میں عقیدت بھی نہ ہو, دیکھا دیکھی چومتا ہے, کیونکہ عقیدت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. لہذا اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ شیخ اس کو کوئی بات براہ راست فرمائے. مجلس میں ایک بات بتا دی, یہ اس کی زندگی کو, اس کو اپنی زندگی میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے کافی ہے وہ بات. اس کے بعد گویا شیخ کو دوبارہ کہنا نہ پڑے کہ تم یہ کام کرو اور ایسے کرو, اس کو کہتے ہیں. تو برحال حضرت والا رحمت اللہ علیہ حقدار ہیں رومی زمانہ ہے. رومی ثانی تو کہتے ہوئے میں بھی ذرا اس پر مجھے بھی وہ ہوتا ہے, لیکن رومی زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ رومی اور بھی گزرے, جیسے مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, حضرت خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, ان کا بھی ایک رنگ تھا, اور حضرت والا پھر اور بھی بہت ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن حضرت کو جو رومی ثانی کہا, وہ کسی نے کہا جو میں نے عرض کیا, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایران کے علماء مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو اشعار ہیں, بعض اشعار لکھ کے لائے, تقریباً 100 کے قریب اشعار, کہ یہ اشعار ہم کا ترجمہ ہمیں چاہیے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے, یہ ایران کے لوگ کون ہیں جن کی زبان فارسی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشعار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. تو مفتی رشید احمد صاحب حضرت والا رحمت اللہ علیہ, چونکہ اس زمانے میں نازم آباد نمبر 2 میں مفتی صاحب کی جو مسجد ہے اس کے برابر میں جو مکان ہے, اب تو وہ بھی انہوں نے لے لیا ہے. غالباً پہلے تو اسلام اخبار کا دفتر بنایا تھا, پتہ نہیں آج کل کیا ہے مجھے معلوم نہیں, کافی زمانہ ہوا جانا نہیں ہوا. وہ مکان حضرت والا کا تھا, اس میں حضرت رہتے تھے. فجر کی نماز میں حضرت آئے تو مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ایران کے علماء آئے ہیں, ان کو معرومی کے اشعار کا ترجمہ چاہیے, تو آپ اس کو دیکھ لیں. حضرت نے ایک نظر دیکھا, فرمایا صرف ترجمہ چاہیے یا اس کی تشریح بھی چاہیے, وضاحت. وہ حیران ہوئے کہ اس بات پر, انہوں نے کہا اچھا تشریح بھی اگر ہو جائے تو نور اللہ نور. اس پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے غالباً ایک ہفتہ لگایا اس پر, اور وہ آج کتاب تیار ہے جس کو معارف شمس تبریز بولتے ہیں. وہ دیوان شمس تبریز کے اشعار تھے جو کہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, جس کے اندر 50,000 اشعار ہیں. دیوان شمس تبریز میں 50,000 اشعار ہیں, اور معرومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے لکھنے والے معرومی ہی ہیں, لیکن اپنے شیخ کے نام سے منسوب کر دیا اس کو اور وہ اشعار لکھے. تب وہ جو ایران کے علماء نے جب اس کی شرح دیکھی, تب انہوں نے وہ, بلکہ اس کے اندر اس کا ذکر بھی ہے آگے آئے گا, کہ تب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ معرومی ہیں, وقت کے معرومی ہیں, رومی ثانی ہیں. بہرحال تو میرے پیارے دوستو, اگر کوئی ایسے شیخ کو کہے تو اس پر جچتا بھی ہے. وہ جچتا بھی ہے, اور پھر کوئی چیز اپنے معاصر کی طرف سے ملے, ہم عصر کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے ملے, تو اس لقب کی کوئی قیمت بھی ہوتی ہے. اب یہاں جیسے میں نے کہا نا, مرید کو شوق ہوتا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے مجدد بھی بنا دیا. تو بہرحال ذرا قابو رکھنا اچھا ہوتا ہے, اور اللہ معاف کرے آج کل خانقاہوں میں اس کا کوئی خیال نہیں ہے, کوئی خیال نہیں, جس کو جو چاہتا ہے ٹھوکتا پھر رہا ہے. اب میں اس مجلس میں کیا کہوں, ایک صاحب ایک عالم ہے مدینہ شریف میں, انہوں نے طنز کیا, بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, بخاری شریف پڑھانے والے, مجھ سے کہنے لگے تم کس مقام پر ہو, چونکہ میرے ان سے بے تکلف کے تعلق بھی ہے, تو میں نے کہا حضرت میں کھول کے دکھاؤں گا, آپ خود دیکھ لیجئے گا. دکھا میں دوں گا, پہچان آپ لیجئے گا کہ کیا مقام ہے. ترل پھر اس کے بعد مجھ سے اب ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ ذرا ٹیڑا ہے جس نے جواب دیا نا. کہنے لگے بھائی دیکھو اصل میں معاف کر, معذرت بھی کی انہوں نے مجھ سے. کہنے لگے کہ اصل میں اس وجہ سے پوچھ رہا تھا کہ آج جس کو دیکھو کوئی صوفی امت بنا ہوا ہے, کوئی صوفی زما بنا ہوا ہے, کوئی فلاں امت کوئی فلاں امت یہ بنا ہوا ہے, تو تم کون سے ہو؟ تو میں نے خیر اس کو جواب دیا, ابھی تو نقل نہیں کرتا, لیکن میں نے کہا میں بھی امت ہوں لیکن اس قسم کا نہیں ہوں, ذرا دوسری قسم کا ہوں. بہرحال تو یہ چیز اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. اور آج کل ہر آدمی خطب زمانہ برکت العصر صوفی زمانہ اور پتہ نہیں کون سا امت اور کیا امت, بہت یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے, ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہماری عقلوں میں نور عطا فرمائے. اور پھر دیکھو کوئی بات ایک عالم بولے نا سمجھ میں بھی آتی ہے. یہ سبزی والے, ٹھیلے میں بیچنے والے, یہ چشمے بنانے والے, خوشبو بیچنے والے, اگر ایسے یہ حرکتیں یہ لوگ کرے نا تو پھر جچتا نہیں ہے. کوئی عالم بولے نا, وہ بھی کوئی عالم ہو ذرا متباہر قسم کا, اس کو کوئی بات کہنا منہ پہ جچتا بھی ہے کہ علم کی روشنی میں کوئی بات بول رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنی طبیعتوں میں اعتدال پیدا کرو. اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بجائے دنیا کو تم بتاؤ میرا شیخ فقی الامت ہے, مریض الامت ہے, طبیب الامت ہے, حکیم الامت ہے, اس کے بجائے شیخ سے ایسا رابطہ کرو اور شیخ سے تعلق پیدا کر کے اس کے اندر سیکھو, تب تمہیں پتا چلے گا کہ میرا شیخ کس مقام پر ہے. یہ زبان سے دعوے کرنے سے کوئی کسی کا کوئی مقام شیخ کا پتا نہیں چلے گا جب تک وہ چیز ہمارے دل میں نہ پیدا ہو. دیکھو نا ایک بچہ بالغ ہو, ایک بچہ بالغ نہ ہو وہ کیا سمجھے گا کسی بالغ کو دیکھ کر یہ بالغ کیا ہے. ارے بڑا مرد ہے, بڑا جوان ہے, بڑا یہ ہے اور وہ ہے, سب کچھ کہتا پھرے گا, اس کو کیا پتا؟ جس کو ابھی بلوغت ہے ہی نہیں اس کو کیا پتا بلوغت کیا ہوتی ہے اور وہ مردانگی کیا چیز ہوتی ہے, اس کو کیا خبر. بالغ ہو جائے اس کے بعد جب وہ کہے گا تو جچے گا بھی. اور اس کہنے میں بجائے اس کے کہ دوسروں کے سامنے اعلان کرتا پھرے, پہلے اپنے دل میں ان القابات کو اتارے, کیونکہ وہ القابات ہم نے اپنی زبان پر رکھے, میرا شیخ فلاں دوسروں کے سامنے. اور وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی, میں سچ بتاؤں آپ کو, نفس کی باریکی سنیے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے شیخ سے زیادہ اپنی عزت مطلوب ہوتی ہے. میں سچ بتاتا ہوں کہ میرا شیخ اس مقام پر. بھائی اگر اس مقام پر ہوتا تو دوسرے کو تو فائدے کی ترغیب دے رہا ہے تو سب سے زیادہ استفادہ تو اٹھاتا کہ تیرا شیخ حکیم الامت ہے, مجدد زمانہ ہے, عارف باللہ ہے, فقی الامت ہے, اور کس کس مقام پر ہے. تو خود فائدہ اٹھا نہیں رہا, ساری دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا. اور جو فائدہ اٹھائے وہ کہ اعلان نہ کرے, تو میرے پیارے دوستو اس کے لیے اس کا شیخ قطب بھی ہے, غوث بھی ہے, حکیم الامت بھی ہے, مجدد زمانہ بھی ہے, برکت العصر بھی ہے, قطب وقت بھی ہے, قطب الاقداب بھی ہے, ابدال بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے لیے اس کا شیخ. کون؟ جو فائدہ اٹھائے گا. اور ہمارا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں وہ جو شیخ کے ہم القابات دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں نا, اس سے ہم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک نفس کی باریکی ہے. اس لیے شیخ کی عزت, شیخ کی ایسی زبان, ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے جس سے اپنی اور شیخ کی عزت میں اضافہ ہو, نہ کہ لوگ ہنسے ارے یار کیا ہے صوفی صاحب کو دیکھو کیسی باتیں کر. کیونکہ ظاہر بات ہے اگلا بھی تولے گا, جب وہ تولے گا کہ یہ ہے قطب زمانہ, یہ ہے قطب الاقدار, یہ ہے برکت العصر, جب وہ حرکتیں دیکھیں گے شیخ کی بھی نا کہیں گے لو جی. اس لیے میرے پیارے دوستو اس کے اندر یہ اعتدال کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ کام کی چیز یہ ہے, شیخ کا کیا مقام ہے, کیا نہیں ہے, فلاں ہے, الاں ہے, کچھ بھی, وہ سب اپنی جگہ, لیکن سب سے اہم چیز ہے شیخ سے فائدہ اٹھانا. اور فائدہ اٹھانا یہ نہیں کہ دوسروں کو اعلان کرتے پہلے, اس کا معنی یہ ہے کہ میں فائدہ اٹھاؤں, شیخ سے اللہ کی محبت اور تعلق سیکھوں, گناہوں کو چھوڑنا سیکھوں, شیخ کی قربت اختیار کروں, شیخ کے ساتھ رہوں, یہ کام کی چیز ہے, نہ کہ گاتے پھریں اور پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں. کہ بھائی جب اتنا بڑا خطبہ زمانہ ہے تو خطبہ زمانہ کے ساتھ تو کیوں نہیں رہتا؟ بھائی اب مرید ہے, اب مرید سے پوچھے تم شیخ کے پاس کب کب جاتے ہو؟ تمہارا شیخ قطب الاقطاب، قطب زمانہ، مجدد زمانہ، حکیم الامت، مریض الامت، طبیب الامت ہے. تو تم اس طبیب الامت سے، مریض الامت سے، حکیم الامت سے کتنا فائدہ تم اٹھاتے ہو؟ تم کب جاتے ہو؟ یار کیا بتاؤں، ٹائم نہیں ملتا رہا. تو دوسرے کو کیا بول رہے ہو بھائی؟ دوسرے کو کیا بول رہے ہو کہ میرا شیخ ایسا ویسا بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم زبانی تو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ شیخ ایسا ہے، اور عملی طور پر کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دعویٰ زبانی ہے، عملی دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اتنا قیمتی ہیرا ہوتا اور اتنی قیمتی چیز ہوتا تو انسان اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا، اس کی صحبتوں میں کیوں نہ رہتا؟ اگر اتنا قیمتی ہیرا ہوتا، اس کی ہر چیز کو برداشت کرتا. یہاں تو ہمارا ہوتا ہے، ذرا سا معاملہ ہوتا ہے بدگمانی کرتے ہیں، شیخ کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں، شیخ کی شکل بھی نہیں دیکھتے، وہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر بھی وہی دور سے کہہ رہے ہوتے ہیں قطب زمانہ. تو میرے پیارے دوستو، ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، ذرا اپنے دماغ کو معتدل رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے بہتر یہ کہ فائدہ اٹھائے. تو اعتقاد یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس کو شیخ سے تعلق ہوگا وہ اعتقاد. بہرحال تو یہ تصوانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا سا حالات پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر اپنی کیسی مہربانیاں فرمائی ہیں، اس سے ایک اعتقاد پیدا ہوتا ہے. پھر اس اعتقاد کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے استفادہ کرنے میں، کیونکہ اعتقاد سے دل کھل جاتا ہے، پھر اس شخص سے استفادہ کرنے میں فائدہ جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کے گویا کہ قیمتی موتی کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال معرومی رحمتہ اللہ علیہ کا جو نام تھا، مشہور تو معرومی سے ہیں سبحان اللہ، نام ان کا محمد تھا اور لقب جلال الدین تھا، اور عرف عام میں معرومی کے نام سے مشہور ہے. 604 ہجری میں بمقام بلخ پیدا ہوئے، جو آج کے افغانستان میں ہے. یہ بلخ کا جو مقام ہے آج کل افغانستان کے اندر. اچھا ایک بات عجیب ہے، 604 ہجری سے یاد آیا، ہجری تاریخ کا ہجرا ہمارے مسلمانوں میں عام تھا. آج کل ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا آج کون سی ہجری تاریخ ہے، آج ہمیں خبر بھی نہیں ہوتا. اسے پوچھے تو یوں کھجلی کرے گا، وہ کھجلی کرے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا، یہ خبر ہی نہیں کہ ہمیں آج کون سی ہجری سے ہجری تاریخ. جیسے اب یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے نا، یہ خبر ہی نہیں ہے. ہاں بھائی ربیع الثانی کا مہینہ ہے نا، کون سا مہینہ چل رہا ہے مجھے نہیں پتا یار، مجھے بھی نہیں پتا. ہاں بھائی کون سا مہینہ، ابھی بھی نہیں پتا. یا اللہ دیکھو یہ حال ہے، کون سا مہینہ، یہ اصل میں عرب میں رہ کے آیا ہے اس لیے اس کو عادت ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے. تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مہینہ سفر کا چل رہا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہمیں تاریخوں کی خبر نہیں ہوتی. ہماری اصل تاریخ ہے، اور یاد رکھنا ہے جو 63 سال کی زندگی ہے وہ ہجری سال سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی حساب سے ہم دیر سے مریں گے، ہجری سال سے جلدی مر جائیں گے. یہ ہجری حساب سے اصل عمر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر کا ذکر کیا جاتا ہے تو عیسوی بتائی جاتی ہے. بھائی 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، تو ہجری کا ذکر ہوتا ہے، عیسوی کا تو ذکر نہیں ہوتا، اصل تو عیسوی ہے. اور لہذا سعودی عرب ہے وہاں ہجری سے چل رہا ہے، عرب امارات ہے ہجری سے چل رہا ہے، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. ہمیں ہی کیڑا ہے کہ مجھے انگریزی کے اس کے بغیر نہیں چلے گا. جمعہ کی چھٹی وہاں پر بھی ہے، دونوں ممالک کے اندر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہترین اکنامی، بہترین سب کچھ ہے، سب سیاح بھی آ رہے ہیں، ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں، عیاشیاں بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ساتھ میں جو ہے جناب جمعے کی چھٹی بھی ہے. تو بہرحال ممکن ہے، ہمارا ملک بھی چل رہا تھا. جس زمانے میں جمعے کی چھٹی تھی ہم پر قرضہ کم تھا، جب جمعے کی چھٹی بند ہوئی ہم پر قرضہ زیادہ ہو گیا. تو یہ بھی ہے، اللہ کرے دوبارہ جمعے کی چھٹی ہو جائے. تو اصل جو ہے بہرحال اسلام میں تو بہرحال یہ کانسیپٹ چھٹی کا تو کانسیپٹ ہے نہیں، وہ ہے کہ حد اعتدال سے زندگی گزارو. ایسا نہیں کہ صبح سے لے کر رات تک لگے ہوئے. اب یار لوگوں کو تو دیکھے، آپ یہ دیکھتے نہیں جتنے بڑے بڑے مال ہیں، دکانیں ہیں، یہ تو 24/7 آ گئی، اب تو 24 گھنٹے کی دکان ہے، کوئی دن چھٹی نہیں ہے. مزید کا پہلا دن ہوتا ہے جو چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد پورا سال چھٹی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. تو اصل چیز تو یہ تھی جناب، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ گدھوں کی طرح 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ہر وقت وہ ہو. تو بہرحال ہجری سال کا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ بندہ کون سے ہجری سن میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ فرشتہ تو ہجری حساب سے آئے گا، آپ انگریزی حساب سے اسے وہ کریں گے تو پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا نا. یاد رکھنا وہاں دھرنا دینے سے کام نہیں چلے گا، احتجاج سے کام نہیں چلے گا. پھر ہے انسان ہے، شادی کی تاریخ ہے، بچوں کی تاریخ ہے. چلو اب چونکہ انگریزی نظام رائج ہے، اسی نظام رائج ہے، کم سے کم معلوم تو کہ بچے پیدا کب ہوئے. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو ان کی ہجری تاریخیں رٹائی دی، یاد کرائی کہ بھئی تم فلاں فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، تم اس کو تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کو یاد کرائی دی. زیادہ امتحان لینے کے لیے ذرا پوچھ لینا میرے بچوں سے، اچھا ذرا پوچھنا نا، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے وہ امتحان میں کامیاب ہے کہ نہیں. کہ بھائی تم کون سے ہجری، ہو سکتا ہے سال میں گڑبڑ کر جائے بتانے میں، لیکن تاریخ میں اور مہینہ وہ انشاءاللہ تعالی. بہرحال تو حضرت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں تھے. ان کے والد کا نام بہاؤالدین ابن حسین بلخی تھا. محمد خارزم شاہ المتوفی 617 یعنی 617 کو ان کی وفات ہوئی. مولانا کے حقیقی نانا تھے. 610 ہجری میں مولانا کے والد شیخ بہاؤالدین بلخ چھوڑ کر نشاپور گئے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ملنے آئے. اس وقت مولانا کی عمر 6 سال کی تھی اور اپنے والد کے ہمراہ تھے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ تبرکن ہدیہ دی. اور مولانا اس لیے دیکھو مثنوی جو ہے نا وہ صرف ایک معلومی کی نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگوں کی بھی ہے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں مثنوی مولانا روم. لہٰذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بھی مثنوی ہے، آگے آئے گی اس کے اندر مثنوی اختر حضرت والا کی بھی ہے. تم آپ معاؤدین سے فرمایا کہ اس جوہر قابل سے غافل نہ رہنا، یہ ایک دن غلغلہ بلند کرے گا. مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. مولانا کے والد نے اپنے شاگرد خاص اور مرید بے اختصاص ماں برہاز الدین کو ان کا تعلیق یعنی ان کا نگران مقرر کیا. مولانا نے انہی کی اتعلیقی میں تربیت پائی اور اکثر علوم ان سے حاصل کیے. 18 سال کی عمر میں مولانا کی شادی ہوئی اور اسی سال اپنے والد کے ہمراہ قونیا میں آئے اور یہی رہنے لگے. اب یہ قونیا جو ہے یہ ترکی کے اندر ہے. الحمدللہ اس فقیر کی حاضری ہوئی ہے. اپنے والد کے انتقال کے بعد 25 سال کی عمر میں مولانا نے تکمیل علوم کے لیے شام کا سفر کیا. کچھ دن، اب دیکھیں شادی کے بعد بھی یہ کام ہو رہا ہے، کچھ دن شہر حلب کے مدرسہ جلادیہ کے دارالاقامہ میں قیام کر کے کمال الدین بن عدیم سے فیض حاصل کیا. پھر 7 سال تک دمشق میں تحصیل علوم و فنون کرتے رہے. تمام مذاہب سے واقف تھے. تمام مذاہب سے مراد حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ مراد ہے. علم کلام اور علم فقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے. فلسفہ، حکمت اور تصوف میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا. شیخ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد مولانا کے اتعلیق سید برہان الدین نے 9 سال تک علم باطن اور سلوک کی تعلیم بھی دی، جس کو تصوف کہتے ہیں. اس کے بعد مولانا کی عمر تعلیم و تدریس میں گزرنے لگی. یہ تو مولانا کا ایک خاکہ. اب ان کی زندگی کا دوسرا دور. ماں کی زندگی میں خاص انقلاب حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے. شمس تبریز کیا بزرگ کے خاندان سے تھے، جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا، لیکن انہوں نے اپنے آبائی مذہب ترک کر کے علوم حاصل کیے اور بابا کمال الدین جندی کے رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے. سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ دعا مانگی کہ الہی کوئی ایسا خاص بندہ ملتا جو میری صحبت کا متحمل ہوتا. بشارت ہوئی کہ روم جاؤ. اسی وقت چل کھڑے ہوئے اور قونیا پہنچے. برنج فروشوں کی سرائے میں اترے. سرائے کے دروازے پر ایک چپوترا تھا، اس پر اکثر عمائد آ کر بیٹھتے تھے. وہی مولانا شمس تبریز کی ملاقات ہوئی اور اکثر صحبت رہنے لگی. مولانا کی حالت میں ان کی ملاقات سے نمایاں تغیر پیدا ہوا، حالات میں تبدیلی آنے لگی. اور یہ شیخ کامل کی علامات میں سے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئی. اور مولانا کے سینے میں عشق حق کی آگ داخل ہوئی. سما سے احتراز رکھتے تھے. درس، تدریس، راز و پند کے اشغال چھوڑ دیے. یعنی جو سب سما سے مراد ہے کہ اشعار کی مجلس سے سننا، تو اس کو کوئی وہ نہیں، اس پر علماء کا کلام ہے. بہرحال درس و تدریس بھی موقوف کیا ملتوی کیا اور واز وغیرہ جو کرتے تھے وہ بھی ملتوی کیا. حضرت شمس تبریز کی صحبت سے دم بھر کے لیے جدا نہیں ہوتے تھے. دیکھو جو بات کر لی تھی. اور تمام شہر میں ایک شورش مچ گیا. شمس تبریز فتنے کے خوف سے چپکے سے دمشق چل دیے. مولانا کو بےحد صدمہ ہوا. کچھ عرصے کے بعد مولانا کی بے چینی دیکھ کر لوگ جا کر شمس الدین تبریزی کو واپس لے آئے. لیکن تھوڑے دنوں رہ کر پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہیں غائب ہو گئے اور باوجود تلاش کے ان کا پتہ نہ چلا. بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی کو کسی نے شہید کر ڈالا. یاد رکھنا ایک شمس الدین تبریزی ملتان میں ان کا ذکر آتا ہے, وہ اور ہے اور یہ معرومی کے شیخ اور ہیں. شمس تبریز کے غائب ہونے کے بعد مولانا کو سخت بے چینی ہوئی. اسی اضطراب میں ایک دن صلاح الدین زرکوب کی دکان کے پاس سے گزرے. وہ ورق کوٹ رہے تھے. مولانا پر خاص حالت طاری ہوئی. صلاح الدین زرکوب نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سا ورق ضائع ہو گیا. بالآخر صلاح الدین نے کھڑے دکان لٹا دی اور مولانا کے ہمراہ ہوئے اور 9 سال تک مولانا کی صحبت میں رہے. مولانا کو بھی ان کی صحبت سے بہت تسلی ہوئی. بعض مرید ہوتے ہیں کہ جس سے شیخ بھی جو ہے وہ اس سے دل لگانے والا ہوتا ہے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. بالآخر 664 میں صلاح الدین رحمۃ اللہ نے انتقال فرمایا. ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں سے حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہمدم اور ہمراز بنایا اور پھر جب تک زندہ رہے ان سے اپنے دل کو تسلی دیتے رہے. یعنی تسلی دینا مراد یہ ہے کہ انسان دل کی بات ہر ایک سے نہیں کھولتا. رضا ان پر ایسا اعتماد تھا کہ اپنے دل کی بات ان سے کہتے تھے. مولانا روم حسام الدین کا اس طرح ادب کرتے تھے کہ لوگ ان کو مولانا کا پیر سمجھتے تھے. انہی مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر مولانا روم نے اپنی مشہور مثنوی شریف لکھی. مولانا کی علالت کا ذکر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بیماری اور پھر وفات کا, کہ 672 میں کونیا میں بڑے زور کا زلزلہ آیا اور 40 دن تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے. مولانا فرمائے کہ زمین بھوکی ہے, لقمہ تر چاہتی ہے. چند ہی روز کے بعد مولانا علیل ہوئے. اکمل الدین اور غزنفر اطباء حاذق نے علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. پھر 5 جمادی الثانی بروز یکشنبا 672 ہجری بوقت غروب آفتاب مولانا نے وفات فرمائی اور یہ آفتاب علم و فضل غروب ہو گیا. رات کو سامان کیا گیا یعنی دفن کا اور صبح کو جنازہ اٹھا. بادشاہ سے لے کر فقیر و غریب تک سب ہمراہ تھے. لوگوں نے تابوت تک توڑ کر تبرکن تقسیم کر لیے. شام کو جنازہ قبرستان تک پہنچ سکا. صبح سے شام تک شیخ صدر الدین شاگرد شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ماں اپنے مریدین کے ہمراہ تھے. شیخ صدر الدین جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے لیکن چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. پھر قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی. مولانا کی وصیت کے مطابق حضرت حسام الدین چلپی ماں کے خلیفہ بنائے گئے. مولانا نے 2 فرزند چھوڑے, ایک علاء الدین محمد, دوسرے سلطان ولا. حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ نے 684 میں ہجری میں انتقال کیا. ان کے بعد سلطان ولا مولانا کے جو صاحبزاد تھے وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے. مولانا کی تصانیف کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ خصوصیات مثنوی میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں نے مصنفیات لکھی اور ایک دن ایک خاص کیفیت میں مولانا کی زبان سے بے ساختہ مثنوی کے ابتدائی اشعار نکل گئے. پھر حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ نے اصرار کیا کہ مثنوی پوری کی جائے. چنانچہ مولانا پورے 6 دفتر لکھ ڈالے. اگرچہ درمیان تصنیف میں وقفے اور فاصلے پڑتے گئے. چنانچہ مصنوی میں بہت کثرت سے ایسے اشعار پائے جاتے ہیں جن سے مولانا حسام الدین کا باعث تصنیف ہونا معلوم ہوتا ہے. جیسے فرمایا مدت اور اسی طرح تاخیر ہوئی اس کو بھی فرمایا مدت مصنوی تاخیر شد مولت باعث تاخوں شیر شد. سبحان اللہ کہ مصنوی لکھنے میں جو تاخیر ہوئی اس لیے ہوئی تاکہ جو خون ہے وہ شیر یعنی دودھ بن جائے. سبحان اللہ جیسے ماں دودھ پلاتی ہے تو وقفہ چاہیے. بکری بھی جب دودھ پلاتی ہے نا تو بچہ بار بار منہ لگاتا ہے تو پھر اس کو لات مارتی ہے. بکری کو دیکھا ہوگا آپ نے, اس کو بچے کو لات مارتی کہ دودھ پینے نہیں دیتے. کیوں؟ تاکہ خون دودھ بننے کا موقع ہو, کیونکہ خون سے دودھ بنتا ہے نا, تو وہ خون بن جائے. تو فرماتے ہیں مدت ای مسنوی تاخیر شد مہلت باعث تاخو شیر شد, کہ اس لیے مہلت مانگی, مسنوی میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی جائے کہ وہ جو خون ہے وہ شیر بن جائے. اور خون کیسے بنتا ہے؟ وہ غذا سے بنتا ہے. غذا کے لیے کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں, ذکر اللہ ہے, وہ خون بنتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے. پھر مرید شیخ کے روحانی چھاتی سے منہ لگا کر وہ استفادہ فائدہ کرتا ہے, یعنی جس کی جیسی بھوک ہوتی ہے وہ شیخ کی اس روحانی چھاتی سے میرے پیارے دوستو استفادہ کرتا ہے. بہرحال باقی جو علمی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی پھر آگے مولانا کی بھومی کے حضرت نے ایک باب باندھا کہ مارومی کے یہ اشعار مولانومی کی مثنوی جو ہے وہ الہامی ہے, اس پر دلائل دیے ہیں, اور مولانا کے اشعار سے جو ہے وہ اس پر دلائل دیے. انشاءاللہ تعالی اپنے کرم سے پھر اس کو آئندہ پڑھیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب.